نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس کتاب میں سے آج ہم جس صحابی کے حالات زندگی پڑھیں گے ان کا نام ہے برا بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ برا بن مالک کو کسی اسلامی لشکر کا سپہ سالار نہ بنانا مبادہ کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھیں جس سے لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے یعنی حضرت عمر فاروق نے ایک نصیحت کی تھی کہ برا بن مالک کو کسی بھی لشکر کا کسی اسلامک ٹرپ کا یا گروپ کا لیڈر نہ بنائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایموشنل ہو کے کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس سے لشکر کو نقصان پہنچے تو اس کمنٹ سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر کچھ ایسے وصف ہوں گے کہ اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہونے والے لوگوں میں سے یا جو لوگ کسی بھی چیز کے اوپر فوراً قدم اٹھانے والے ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے عمل کی باتیں لیں گے اس سے بکھرے ہوئے بال غبار آلود چہرہ یعنی جس پہ مٹی پڑی ہو نخیف و لاغر یعنی کمزور اسکنی جسم ایسا کہ دیکھنے والا کوئی حیثیت ہی نہ دے یعنی ان کی پرسنالٹی کیسی تھی اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف جنگوں میں انہوں نے تہے تیخ کیا یعنی اپنی تلوار چلائی یعنی ان کے بارے میں جو مین چیز سامنے آئی وہ کیا ہے کہ جسم کے بہت کمزور تھے چہرے پہ ظاہر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی ان کی شخصیت سے متاثر ہو یا ان کو کوئی حیثیت دے لیکن بہادر بہت ہے کہ ایک جنگ میں 100 مشرکین کو مارا کر سکتا ہے کوئی آج کے دور میں اس وقت کوئی اس طرح کے لیٹسٹ ویپنز نہیں تھے ہاتھوں سے اور دو بدو آمنے سامنے کی جنگ ہوتی تھی آپ بڑے نڈر یعنی بہت زیادہ بریو جفاکش ہارڈ ورکنگ فن سپا گری کے ماہر یعنی تلوار چلانا اور لڑنا ان کو آتا تھا بے جگری سے لڑنے والے مجاہد یعنی بہت زیادہ بریو اور ایک بہادر انسان تھے لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا تھا کہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا سخت قدم اٹھا بیٹھیں جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے حضرت برا بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک الانصاری کے بھائی تھے اگر میں حضرت برا بن مالک انصاری کی بہادری کی داستانیں سنانے لگوں تو بات اتنی طویل ہو جائے گی کہ ان صفحات میں سما نہ سکے گی لیکن میں آپ کے سامنے ان کی بہادری کا صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو آپ کو دوسرے حیرت انگیز واقعات کی نشاندہی کرے گا یہ رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں تو ان کی شخصیت کی جو سب سے بڑی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ بہادر بہت تھے اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں بہت بہادری کی وجہ سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ جو نہ اٹھانا ہو اور حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ایموشنل بہت ہوتے ہیں تو ایموشنز کی وجہ سے اپنی اس کوالٹی کو کسی رونگ جگہ پہ استعمال کرنے کا ڈر ہوتا ہے تو اتنے حصے میں ہم اس کا عنوان لکھیں گے جو ابھی بھی تھی بات بہادر مگر جذباتی تو ہمارے لیے اس میں عمل کی باتیں کیا ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان ضروری نہیں کہ ظاہری طور پہ جو پرسنالٹی ہے وہ بہت گرومڈ ہو بہت اچھے طریقے سے ہر چیز اس کے سامنے آئے بلکہ بعض دفعہ انسان کے اندر کچھ ایسے وصف ہوتے ہیں کہ جو اس کی شخصیت کو چمکا دیتے ہیں بعض دفعہ ہم جب شخصیت پرست کی بات کرتے ہیں پرسنالٹی کے اچھا ہونے کی تو ہم ظاہر کو بہت چمکانے لگتے ہیں نہیں اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ظاہری اٹریکشن نہیں لیکن تاریخ ایسے بھی لوگوں کو یاد رکھتی ہے کہ جن کے اندر कोई ऐसी जाहिरी चीज ना भी हो लेकिन कोई वसफ उनका आता है। हम सबको अपने अंदरूनी छुपे हुए गट्स को पहचानना है, हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, और उन्हीं में से जिसमें आप अपने आप को मुतमईन और मसरूर पाए उसके ऊपर काम शुरू कर दें। आप देखेंगे कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। फिर इसे एक और चीज पता चली कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो के ये भाई थे, लेकिन आपने देखा कि अनस बिन मालिक को तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको आज पहली दफा पता चला कि उनके कोई और भाई भी थे। और आपको पता है कि अनस जो थे ये उम्मे सुलेम के बेटे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए तो ये उस वक्त 10 साल के थे। आपकी माँ जो है आपको लेके नबी सल्लम के पास आ गई और कहा कि मेरा बेटा आपकी खिदमत करेगा, और आगे इंशाल्लाह हम अनस के हालात में और भी तफसीलात इनकी पढ़ेंगे। लेकिन बरा बिन मालिक का नाम इतना मारूफ क्यों नहीं? इससे क्या पता चलता है? नबी की सोहबत, अल्लाह के नबी सल्लम के साथ उठना बैठना, आपकी खिदमत करना, अनस बिन मालिक को तारीख के सफ़ों में नामवर कर गया। फिर इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक की इल्म के साथ शौक और शगब, आपकी अहदीस से मोहब्बत, आपकी जाती निजी जिंदगी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया। तो इससे क्या पता चलता है कि जब इंसान कोई ऐसा काम कर लेता है कि इल्म या इल्म वालों की सोहबत लेता है तो अल्लाह ताला उसको भी दूसरों की नजरों में नुमाया और मारूफ कर देते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मारूफ है कि नहीं, अल्लाह ताला के पास तो अजर बहुत है, लेकिन जाहरी बात है कि एक इंसान होने के नाते अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु का नाम सुनते ही बहुत अपनाइयत, और मेरे जहन में तो एक 8-10 साल का बच्चा आता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जिस वक्त उनकी माँ ने उनको नबी सल्लम के पास भेजा तो बस वो उम्र पे वहीं रुक गए। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि ना हो कि हजरत अनस जो थे वो सबसे बाद में फौत होने वाले सहाबा में से थे, यानी जो सहाबा ताबईन और तबा ताबईन की कैटेगराइज है वो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पे हुई थी। और नबी सल्लम ने इनको जिंदगी में एक दफा दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें माल और रात और बेटे दे, और जब कहते हैं कि ये फौत हुए तो इनके तकरीबन 100 के करीब इनके बेटे पोते और थे, और उनमें से बहुत सारे हाफिज थे। तो अल्लाह के नबी की दुआएं, इससे ये भी पता चलता है कि जो दुआएं ले लेता है फिर अल्लाह ताला उसको उसकी बहारें दुनिया में भी दिखाता है और आगे भी जाके दिखाता है। तो आइए जरा अब इनकी बहादुरी की कहानी पढ़ते हैं। इस दास्तान का आगाज यूं होता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वाकया पेश आया, मुराद क्या है कि जब आपकी वफात हुई तो कमजोर ईमान वाले लोग दीन से फिर गए। जिस तेजी से उन्होंने दीन कबूल किया था उसी रफ्तार से वो दीन छोड़ने को लगे। अल्लाह अकबर। और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि मदीना, ताइफ और चंद दीगर इलाकों के वही लोग दायरा इस्लाम में रहे जिन्हें अल्लाह सुबहानहु ताला ने पुख्ता ईमान नसीब फरमा दिया। अल्लाह अकबर। ऐसा ही होता है। इस टुकड़े का हम क्या मफहूम लिखेंगे? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल अफ इम माता औ कुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम शे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, क्या भला अगर वो मर गए या मार दिए गए तो दीन से फिर जाओगे? तो आप इसका उनवान क्या लिख सकते हैं? क्या रसूल के जाने के बाद दीन से फिर जाओगे? ये एक बहुत ही तकलीफ दे अमर है, लेकिन हकीकत है कि जब लीडर निगाहों से हटता है, जो जाहरी तौर पे दीन कबूल कर चुके होते हैं अभी दिलों में ईमान नहीं आया होता, फिर वो पीछे हटने लगते हैं। ये किसी की वफात की सूरत में भी हो सकता है और किसी की मंजर से हटने की सूरत में भी हो सकता है। अमूमन देखा गया है कि जब लोग किसी भी जमात में या किसी गिरोह में जमा होते हैं, जब तक लीडर वहां मौजूद रहे लोग अपनी पूरी तवज्जो रखते हैं, लेकिन जो ही लीडर नहीं या वो वहां मौजूद नहीं तो लोग फिर अपने तौर अतवार दूसरी तरह के करने लगते हैं। तो इससे हम सबको भी अल्लाह ताला से यही मदद मांगनी है कि अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत पे जमा दे, ऐसा ना हो कि हिदायत को पाने के बाद हम गुमराह हो जाएं। इसके बाद क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने इस हौलनाक फितने को दबाने के लिए इंतहाई अजमत और बहादुरी का सबूत दिया। फितना उठाने वालों के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। आपने मुहाजरीन और अंसार के 11 यानी 11 लश्कर तैयार किए और हर लश्कर के लिए एक फ्लैग तैयार किया और तमाम लश्करों को जजीरतुल अरब में चारों तरफ इस्लामी परचम देकर रवाना कर दिया ताकि वो मुर्तद होने वालों को राह रास्त पर लाएं और इन्हें हक बात समझाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करें। अगर नरमी काम न करे तो फिर तलवार के जरिए से इस्लाम की सच्चाई इनके दिलों में बिठाएं। सूरत हाल ये थी कि तमाम मुर्तदीन में से مسلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا. مسلمہ کذاب کی قوم اور اس کے دوستوں میں سے 40,000 تجربے کار جنگجو ایک جگہ جمع ہوئے. ان میں سے اکثریت نے مسلمہ کذاب کی پیروی محض قومی عصبیت کی بنا پر کی، اور ان میں سے ایک شخص تو یہ بات بھی کہتا ہوا سنا گیا، میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربیعہ قبیلے کا جھوٹا شخص ہمیں مضر قبیلے کے سچے شخص سے زیادہ عزیز ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہوتی ہے انسان کی برادری اور خاندان پرستی. اس کا نام بھی یہی لکھے گا، خاندان پرستی. پرستی کس کو کہتے ہیں؟ پرستش سے پوچھنا. بعض لوگ اپنے خاندانوں کو واقعی پوچھتے ہیں، اپنے سر نیمز کو، اپنی کاسٹ کو. تو اس حصے میں آپ نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے اس طریقے سے اپنے دین کو پیچھے رکھا، تو حضرت ابو بکر صدیق چونکہ ایک بالکل نئے خلیفہ تھے، پہلے کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا کیا، کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں بھی مسائل اٹھتے تھے، لیکن جو ہی کو مسئلہ اٹھا فوراً آپ کے پاس پہنچ کے اس کا حل ڈھونڈ لیا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہونے لگا کہ جب سامنے کوئی موجود نہیں تو کیا کیا جائے؟ تو ایسے وقت میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ ابو بکر صدیق کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زیادہ حکمت عملی ملتی ہے کہ تنہا رہ گئے لیکن دین کو نہیں چھوڑا. فتنوں کے وقت میں ایک شخص کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جم جانا اتنی ہی بڑی خیر لاتا ہے جتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس دور میں لوگوں کو ملی. اور آپ نے دیکھے کہ کلاسیفیکیشن کیسی اچھی کی، مہاجرین اور انصار کے تقریباً 11 لشکر کیے اور ہر ایک کو ایک فلیگ دیا اور سب طرف ان کو بھیجا تاکہ لوگوں کو لائے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ یہ فتنہ نہیں آیا تھا، بلکہ عرب میں ارد گرد بہت جگہ آیا تھا، اور ابو بکر صدیق نے ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ نمٹنے کا ارادہ کر لیا. پھر دوسری چیز اس میں عمل کی بات جو آپ نے دیکھی، پہلے نرمی کرنی ہے. نرمی نہ کام آئے تو پھر تلوار اٹھے گی، اور یہی اسلام کا ایک اصول ہے کہ پہلے محبت سے بات کہی جائے گی، کو مان جائے گا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد کچھ اور دیکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عصبیت، یعنی خاندان پرستی کے ساتھ آپ آگے عصبیت کا لفظ بھی سلیش ڈال کے لکھنا چاہیں، اسی کو کہتے ہیں عصبیت، کہ کوئی اپنے قبیلے کو، برادری کو جھوٹا غلط سمجھنے کے باوجود بھی کیوں ان کے ساتھ جمع رہتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا ہے، اور غلط سمجھتے ہوئے بھی ٹھیک سمجھا. کیا آپ تو نہیں کوئی ایسا کرتے، اپنے خاندان کی، برادریوں کی، کمیونٹیز کی کوئی بات غلط سمجھنے کے باوجود آپ اس کو ٹھیک کہتے ہوں؟ کوئی مثال، کوئی بات، یعنی دوسروں کی ایسی رسومات میں شریک ہو جاتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ جس میں اللہ کا حکم نہیں یا نافرمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی جی موت کے بعد کی رسمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جہاں لوگوں کی موت کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم صرف اس وجہ سے آتے ہیں، کیا کریں، پھر خاندان ہے. تو اس پیراگراف کے آگے اپنے عمل کی بات لکھیں کہ خاندان میرے کام نہیں آئے گا، برادریاں میرے کام نہیں آئیں گی، کوئی مجھے بخشوا نہیں سکے گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا. تو انسان کی ایک اپنی سوچ ہونی چاہیے. قبیلے، کنبے جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ فخر و ریاکاری کے لیے. پھر آگے دیکھتے ہیں، ہوا یہ کہ مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو شکست دے دی جس نے اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں اس پر چڑھائی کی تھی. اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے دوسرا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی قیادت میں روانہ کیا. یہ لشکر اسلام انصار اور مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا. ان روشن چہروں میں برا بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو اس پیراگراف کا عنوان کیا ہوگا؟ ہمت نہیں ہاری. اور یہی ہمارے لیے اس میں سے تھیم ہے کہ کبھی ایک دفعہ اگر شکست ہونے لگے یا ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دوسری تیاریاں شروع کر دینی چاہیے. زندگی کے اندر فتح اور شکست ہوتی رہتی ہے، کامیابیاں اور ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں. پا کے کھونا، کھو کے پانا، یہی زندگی ہے. اگر زندگی میں کسی میدان پہ، کسی محاذ پہ اگر ایک دفعہ آپ ناکام ہو چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک اور موقع موجود ہے. ہر ایک غلطی کے پیچھے ایک اور موقع ہوتا ہے کہ دوبارہ پلٹ آؤ. اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام اصلاح ہے. قبیلہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا. تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کا بلہ بھاری ہو گیا. مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے لگے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے. خیمے کی رسیاں کاٹ دی گئیں. قریب تھا کہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو قتل کر دیتے، لیکن ان میں سے ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا. اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر مسلمہ کذاب سے مقابلے میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا، اور جزیرۃ العرب میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اپنے لشکر کو نئے سرے سے منظم کیا، مہاجرین اور انصار کی الگ الگ گروپ بندی کی، اور پھر ہر خاندان کا ایک الگ الگ گروپ بنا کر اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی، تاکہ مقابلے میں ہر فریق کی کارکردگی معلوم کی جا سکے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے. اس حصے کا عنوان کیا ہے؟ بہترین مینجمنٹ، انتظام، منتظم. اور یہی ہوتی ہے چیز جو لوگوں کو جتاتی ہے. جنگیں ہوں یا دین اور دنیا کا کوئی کام ہو، جتنی اچھی آپ کی مینجمنٹ ہوگی اتنا ہی کام آپ اچھا کر سکتے ہیں. تو یہاں سے بھی عمل کی باتیں ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ معاملہ ہوا، ہمت نہیں ہاری. اگر ہار جاتے تو آج کیا ہوتا؟ ایک ایسا فرقہ سامنے آ جاتا جو اپنے آپ کو مسلمہ کذاب کے ساتھ منسوب کرتا. ہر دور میں مسلمانوں کو ایسے ہی فتنوں سے اور فرقوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن اگر اپنے اندر جرت ہو اور ہمت ہو اور انسان اپنے اندر وہ جرت پیدا کر لے کہ جو جرت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑا کرنے کے قابل کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. تو یہاں سے خالد بن ولید کی جنگی ٹکس کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہر گروپ کو الگ کیا. اور اس میں آپ نے شاید یہ جملہ غور کیا ہو کہ پتہ چل جائے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے. یہ ہے بہترین مینجمنٹ. بعض دفعہ ایک پوری آرگنائزیشن ہوتی ہے اور اس میں وہ ترقی نہیں ہو پا رہی ہوتی جو ہونی چاہیے، یا خرابی سامنے اٹھتی ہے. اب ایک طریقہ یہ کہ آپ سب کو پکڑ کے سب کے سامنے بے عزت کرنا شروع کر دیں. آپ ایسا کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ یہ نہیں کر رہے اور آپ نقصان میں ہیں. مثلا کوئی کمپنی کا مینیجر ہے تو وہ کہ ساری کمپنی فیل ہو رہی ہے، پروفٹ نہیں بنا رہی، سو آن. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. درست طریقہ کیا ہے کہ پہلے بیماری کو ڈھونڈیے، وجہ کہاں ہے، خرابی کیا ہے، اور اس کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے گروپس، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جا کے آپ تلاش کریں کہ کہاں کس جگہ کیا کمی ہے، اور آپ کو وہ فالٹ مل جائے تو بس اتنے حصے کو ٹھیک کر دیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کے جسم میں درد ہو یا اس کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب ایک ہی ایک ساری دوائیاں کھاتا رہے انسان، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ کا، بیماری کہیں ایک جگہ چھپی ہوئی ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جب وہ بہت ساری دوائیاں کھا لیتے ہیں تو اس سے سارا جسم، اس کے اندر انفیکشن بھی ہوگا، افیکٹ ہوگا اس پہ. تو یہ درست طریقہ علاج نہیں ہوتا. درست علاج کا طریقہ کیا کہ پہلے ڈائگنوز کریں. اچھے ڈاکٹرز آپ دیکھیں، پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں. جب ڈائگنوز ہو گئے تو بس آپ کہتے ہیں بس ایک ہی گولی دی تو میں ٹھیک ہو گئی. فلاں ڈاکٹر وہ تو اتنی زیادہ گولیاں دیتا ہے. کیوں وہ اتنی کیوں دیتا ہے؟ کہ وہ ایگزیکٹلی دیکھ نہیں پاتا کہ بیماری کیا ہے. چلو یہ بھی ہو سکتا ہے وجہ، فیور بھی ہو سکتا ہے، یہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹائیفائڈ بھی ہوتا ہے. ساری دے دیتے ہیں، کوئی ایک کام کرے گی، باقی کہاں جائیں گی؟ وہ آپ کے لنگس میں آئیں گی، وہ آپ کی کڈنیز میں آئیں گی. بالکل اسی طرح ایک اچھی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ سب کے سامنے سب کو برا نہ کہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، میں نے عموماً یہ چیز محسوس کی ہے اپنے پاس، کہیں بھی جہاں بھی انسان دیکھتا ہے اور رہتا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگ رولز کو بریک کرتے ہیں. اور مثال دوں گی، جیسے اب آپ لوگ میرے سامنے ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور بہت سارے لوگ جن کو آنا تھا وہ نہیں آئے، بالفرض کرتے ہیں، اور اگر میں اب یہاں پڑھانے کی بجائے میں آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں، دیکھیں لوگ دیر سے آتے ہیں، آتے نہیں، شوق نہیں رکھتے، سنجیدہ نہیں، آپ نے کلاس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، لیٹ سی اگر میں یہ ساری باتیں کروں، میں نے کیا مسٹیک کی؟ میں نے یہ مسٹیک کی کہ میں نے ان کو سنایا جو آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، اور جن کو سنانا تھا وہ ہے نہیں، خالی کرسیاں تو پڑی ہوئی ہیں نا. یہ کون ہے؟ یہ تو نہیں آنے والوں کو بتائیں گے کہ تمہیں ڈانٹ پڑی تھی. یہ غلطی ہوتی ہے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم جو وقت پہ آ چکے ہوتے ہیں یا جنہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، ہم ان کو بھی ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں، وہ ریگریٹ فیل کرتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کوئی کام کر لیتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا. اب ایک بندہ کام کر لیتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ایک ایسا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے میں نے نہیں کیا، تو جل جائے گا نا کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. फिर आप फील करते हैं कि ये मुझे ईमेल क्यों आई, मैंने तो ये काम कर लिया हुआ है, फिर कोई बाद में कहते ये आपके लिए नहीं ये दूसरों के लिए था, तो व्हाट डज इट मीन? ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान हमेशा लोगों की खामियां उनको बताने की जरूरत रखे, सामने आके अच्छे तरीके से बात की जाए। लेकिन ये है कि वही कहते हैं ना कि लाठी से सबको हांकना और कुछ इस तरह की बातें, तो बहरहाल ये चीज बहुत ही खूबसूरत है जो हमारे लिए यहाँ सीखने की है, क्योंकि हम में से कोई जंगों में तो नहीं जा रहा। आप अपने घरों में इस चीज को, रूल को अपना सकते हैं। बस दफा आप जब घरों में जाते हैं देखते हैं बच्चों को छोड़ के, तो बहुत घर फैला हुआ है। अब कुछ माएं जो कम अकलमंद होती हैं, क्योंकि माँ अकलमंद तो हमेशा ही होती है, लेकिन कुछ कम होती हैं, तो वो घर में घुसते चीखना शुरू हो जाती है, ये किसने किया, ये क्यों किया, ये कर देते हो, वो कर देते हो। अब वो किसी एक बच्चे ने किया होता है, तीन चार बच्चों ने नहीं किया था। अब आपने क्या किया, आपने अपनी रिस्पेक्ट खो दी बाकी बच्चों की नजर में। जब आपने दूसरों के सामने उसको भी डांटा, अगली दफा वो भी करेंगे। अकलमंदी क्या कि नहीं बैठी, ये क्या, पहले मामला देखे हुआ क्या, याद करें कहीं सुबह आप ही तो नहीं ऐसे छोड़ गई थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने खुद ही की होती हैं और आप समझ होते हैं कि किसी और ने की है, को रीजन हो जाती है। तो बहरहाल इन चीजों से अपने लिए जिंदगी के लिए असूल भी हमें निकालने हैं। अब आगे देखते हैं कि इनके साथ मामला क्या हुआ। दोनों फौजों के दरमियान ऐसी तबाहकुन लड़ाई शुरू हुई जिसकी मिसाल पहली जंगों में नहीं मिलती। मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज मैदान जंग में जमकर लड़ी, और इसे इसकी भी कोई परवाह न थी कि फौजियों की कसीर तादाद तलवारों के नीचे आ रही है। मुसलमान फौज ने इस मुकाम पर बहादुरी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए कि अगर इन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो एक दिलचस्प दास्ताने जिहाद मुरतब हो जाए, यानी एक किताब छोटी सी बन जाए जिसमें लोगों की कहानियां हो। अंसार के अलम बरदार यानी झंडा उठाने में, अंसार की तरफ से झंडा उठाने वाले हजरत साबित बिन कैस थे। उन्होंने इस तरह किया कि अपने बदन को खुशबू लगाकर कफन पहन लिया और निस्फ पिंडलियों तक एक घड़ा खोदकर इसमें जमकर खड़े हो गए, ताकि परचमे इस्लाम को ता दमे आखिर लहराते रहें, यहाँ तक कि उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये थे वो जियाले, ये थे वो बहादुर के जो अपनी जान कटी। इसका अनवान क्या है, जान जाती है तो जाए शान न जाए। इस्लाम की शान नहीं जाने दी, अपनी जान कटवा दी। आज है ऐसे कहने वाले और सुनने वालों में कितने हैं कि जो इस्लाम का नाम बुलंद करने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल दें। अब देखिए कि उन्होंने कदम अपने अंदर जमाने के लिए गड़े खोद लिए कि कहीं ऐसा ना कि ऊपर खड़ा हो तो भाग जाओ। इंसान थे ना, चोट भी लग सकती है, दर्द भी होती है, लेकिन खुद अपने आप को घड़े के अंदर खड़ा किया, यानी एक डगिंग की और उसमें खड़ा कर दिया, और वहां से फिर चारों तरफ से लोगों के साथ मुकाबला कर रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हो के हकीकी भाई यानी सगे भाई हजरत जैद बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हो बुलंद आवाज से कहते हैं, लोगो जमकर दुश्मन का मुकाबला करो, गाजियों आगे बढ़ो। गाजी किसको कहते हैं, जो मैदान जंग में जाके लड़ रहे होते हैं। मुकाबले में आने वाले को हरा दो। लोगो अल्लाह की कसम, मैं आज इस बात के अलावा कोई और बात तुमसे नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मुसैलमा कज़्ज़ाब शिकस्त खा जाए या मैं बजाते खुद अल्लाह की राह में शहीद होकर अपनी शहादत को अल्लाह ताला के सामने बतौर हुज्जत पेश कर सकूं। ये कहकर कि वो दुश्मन की फौज में टूट पड़े और मैदान जंग में बहादुरी के जौहर दिखाते हुए शहीद हो गए। अल्लाह अकबर, ऐसे लोग हैं आज। अब देखिए कि हर दौर में इस्लाम पे फितने आते हैं ना, आज फितने आते हैं तो दबते क्यों नहीं कि आज मुकाबला करने के लिए इस तरह के लोग नहीं है। फिर यहाँ आप एक और चीज देखें कि ये भी हजरत उमर बिन खत्ताब के भाई हैं, जैद बिन खत्ताब। कोई जानता है इनको? उमर को क्यों जानते हैं लोग? अपने अंदर वसफ होते हैं। बाज दफा हम दूसरों के रिश्तों की वजह से पहचाना जाना चाहते हैं, या हमारे अंदर कोई इतनी बड़ी खूबी नहीं होती और हम समझते हैं कि दूसरों का नाम या दूसरों का काम हमें नुमाया कर दे। ऐसा नहीं होगा। हर दरख्त अपनी जड़ों पे खड़ा होता है। अगर आपको उमर बनना है तो फिर आपको अपने अंदर वो उमर वाले वसफ पैदा करने पड़ेंगे, वरना बहुत सारे लोगों के लिए तो ये एक नई खबर होगी कि क्या उमर का भाई है। और हकीकत में ऐसा ही होता है, जब हम सहाबे कराम की बातें पढ़ते हैं तो अमूमन हम इनकी वही चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, जिन्होंने कोई काम किया है, तो फीलिंग यही आती है जैसे हजरत उमर बस एक ही थे। अच्छा, अबू बकर बस वो एक ही थे, उनके इर्द गिर्द कोई भाई बहने खानदान के लोग नहीं दिखते। लेकिन ऐसा नहीं होता, खानदानों वाले लोग थे, बिरादरियों वाले लोग थे, और उस वक्त में कोई एक या दो बच्चों वाली बात भी नहीं थी। उस वक्त हर तरह के लोग मौजूद होते थे, यानी जो करेगा उसी का नाम रहेगा। एक जानिब हजरत अबू हुजैफा रदी अल्लाह अन्हो का गुलाम حضرت سالم مہاجرین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے. قوم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میدان جنگ میں ان کے قدم ڈگمگا نہ جائیں. بعض مجاہدین نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اے سالم رضی اللہ عنہ, ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ میدان میں اگر دشمن کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو وہ آپ کی طرف سے ہوگی. انہوں نے فرمایا, آپ فکر نہ کریں, میں انشاءاللہ بالکل کمزوری نہیں دکھاؤں گا, میں اپنی طرف سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دوں گا. پھر انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں پر مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. لیکن شجاعت اور بہادری کے یہ تمام واقعات حضرت برا بن مالک الانصاری کی بہادری کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں. آپ کے بھی دل میں تجسس آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. یہ آپ کو پہلے چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز دے رہے ہیں کہ اس دور کے لوگ کیسے تھے اور پھر ان میں سے بھی کچھ لوگ کتنے بڑے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا, اے نوجوان انصار, قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو. تو حضرت برا رضی اللہ عنہ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے, یوں سمجھو آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم, یعنی پیچھے کے راستے بند کرو. اور ایسے ہی جنگیں لڑی جاتی ہیں, ابھی بعد میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بس اب تمہارے لیے ایک اللہ ہے اور جنت ہے. یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے. ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے گردنے اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے. ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسلمہ اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغ میں پناہ لی. یہ باغیچہ یعنی چھوٹا سا باغ بعد میں تاریخ کے اوراق میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا, کیونکہ اس باغیچے میں بے شمار مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. تو اس حصے کا عنوان کیا تھا, ایک اللہ ہے اور ایک جنت. حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام اس طرح کی ڈیڈیکیشن کے بغیر ہوتا نہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ایک موقع کہ جب مسلمانوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں کہ اب واپس نہیں جانا, آگے گئے ہیں تو آگے ہی جائیں گے. کشتیاں جلا کے آگے جاتے تھے, ان کو پتا تھا کہ آج گھر سے نکلے ہیں تو اب آگے جانا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ سر پہ کفن باندھ کے وہ لوگ نکلتے تھے کہ واپس نہیں آنا, اور جن لوگوں کے دل اٹکے ہوں پیچھے وہ کیا کام کریں گے. اب ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا کہ ہم یہاں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, ہم اللہ کی بات سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے. اس وقت ہمارے اندر بھی اتنی ہی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. جو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اب تمہارے لیے مدینہ ختم, کیا مطلب ہے ختم ہو گیا تھا؟ نہیں, تم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلی ہوں تو اب آگے سے آگے. ڈیڈیکیشن, جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ باقی چیزوں سے بے نیاز کیا کریں. خاص طور پہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کے سنتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہت کڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ اس چیز کو اس طرح محسوس کرتے ہیں. اور اگر ساتھ ساتھ آپ کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, فون سن رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, وہ جذب نہیں ہوگا. ایک دن کلاس پوری بیٹھ کے سنی ہے جیسے سنی جاتی ہے, بیچ میں اگر بریکس ہیں تو بریک میں اٹھیے, وضو کرنا ہے تو وضو کریں, فریش ہونا ہے تو سامنے کاپی پین رکھ کے اپنے ترجمے کے وقت میں ترجمہ لکھیں, نوٹس کے وقت میں نوٹس لیں. آپ جب اس دن اٹھیں گے نا تو جو آپ کے دل کے اندر سرشاری ہوگی وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سننے میں نہیں ہوتی. بعض دفعہ ہم اپنے ذہن کو اتنا زیادہ ادھر سے ادھر بھٹکانے لگتے ہیں کہ وہ کام بھی صحیح نہیں ہوتا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو انسان اپنی زندگی میں فوکسڈ ہو کے کرے. جتنا آپ کسی کام میں فوکسڈ ہوں گے تو اتنا ہی وہ چیز آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے سے آگے زیادہ فائدہ مند ہوگی. چونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور بظاہر ان سے مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی, اس موقع پر برا بن مالک رضی اللہ عنہ بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈھال پر بیٹھ گئے. ڈھال کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک شیلڈ ہوتی ہے. اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کے زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈھال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا. حضرت برا بن مالک ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں ایک باغ میں پناہ لے چکے تھے. انہیں بے دریغ قتل کرتے ہوئے مین ڈور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. دروازے پر 10 جنگجو بہادر متعین تھے. آپ ان سب کو قتل کر کے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے. اس مارکہ آرائی میں آپ کے جسم پر 80 یعنی 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے داخل ہو کر مسلمہ کذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔ دیواروں کی اوٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 افراد کو قتل کر کے مسلمان مجاہدین مسلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالاخر اسے بھی جہنم واصل کیا، یعنی اس کو بھی مار دیا۔ سمجھ آئیے کیسے انہوں نے چال چلی؟ ڈھال ہوتی ہے جیسے ایک پلیٹ کی طرح ہوتی ہے، جو جد ہے یہ اس کے اوپر بیٹھ گئے، یعنی برا بن مالک اس ڈھال کے اوپر بیٹھے ہیں، اور جو باقی ساتھی تھے انہوں نے 10 یعنی نیزوں کے زور سے، وہ ہمارے توپ نہیں ہوتی، گولا رکھ کے تو پیچھے توپ سے چلایا جاتا تو وہ اڑ کے جاتا ہے، تو یہ اس ڈھال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے تیر اتنے زور سے مارے کہ وہ ڈھال اپنی جگہ سے لے کے ان کو اٹھی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی لفٹیں نہیں تھی، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھے، اور وہ باغ جس کے اندر دشمن اپنے آپ کو جمع کر چکے تھے۔ اب ذرا سوچئے، یعنی ایک پورا علاقہ جو دشمنوں کا ہے اور یہ اندر نہیں جا سکتے، تو باہر سے کسی نے ان کو جیسے غلیل کی طرح مارا جاتا ہے تو اس طرح مارا اور یہ اندر گئے، اور آپ دیکھیے کہ سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ایک شخص۔ مجھے تو سورۃ توبہ کی وہ آیت یاد آ گئی کہ اگر تم میں سے 200 ہوں تو وہ 2,000 پہ، اور ایک بندہ 10-10 کے اوپر بھاری ہے، تو یہ تو 100-100 کے اوپر یہ بھاری ہو رہے ہیں۔ پھر آج بھی بات ہے فل آن خفف اللہ عنہم، اب اللہ نے تم پہ کمی کر دی، آسانی کر دی کہ اب چلو ایک کے مقابلے میں 2 ہو تو بھی لڑ لو۔ یہی لوگ ہوتے تھے جو واقعی قوموں کی تقدیر بدلتے تھے۔ تو اس حصے کا جو عنوان ہے وہ لکھ لیجئے، بہترین تدبیر۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان کے علاج معالجے کی خاطر وہیں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں فتح نصیب ہوئی۔ مسلمہ قصاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے یہ کام کروایا۔ اس حصے کا آپ عنوان لکھ سکتے ہیں، اللہ نے ایک موقع اور دیا۔ حضرت براء بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے رکھتے، باغیچہ موت میں بھی شہادت نصیب نہ ہوئی، پھر یکے بدیگرے جنگوں میں شریک ہوتے رہے، یعنی اتنا کچھ کر کے بھی نہیں جم کے بیٹھ گئے کہ اب ہو گیا کام، اب اتنے کو مار کے پھر نہیں مرے، پھر بچ گئے، سبحان اللہ، اب پھر اور جنگوں میں جاتے ہیں تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکیں، جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی۔ یہاں تک کہ فارس کے شہروں میں جنگ تستر لڑی گئی، فارسی فوج ایک مضبوط ترین قلعے میں محفوظ ہو گئی، مسلمان فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے گرد ایسا گھیرا ڈالا جیسے کہ کنگن کلائی کے گرد گھیرا ڈالے ہوتا ہے۔ یہ محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ فارسی فوج بری طرح مصیبت میں مبتلا ہو گئی، تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، اور وہ یہ کہ لوہے کی زنجیروں کو بڑی احتیاط سے قلعے کی دیوار کے اوپر سے نیچے اتار دیا۔ ان زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں گرم کر کے لگائی گئیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، تاکہ وہ قلعے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان مجاہدین کے جسموں میں بیوس ہو جائیں اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں اوپر اٹھا لیا جائے۔ ان میں سے ایک کنڈی حضرت براء بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ دشمن تیزی سے انہیں اوپر اٹھانے لگے۔ جب حضرت براء رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کو دیکھا تو بڑی تیزی سے قلعے کی دیوار پر چھلانگ لگائی اور اس زنجیر کو قابو کر لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لے جا رہا تھا۔ کنڈی کو ان کے جسم سے نکالنے کی کوشش میں ان کا ایک ہاتھ بھی جھلس گیا، یعنی جل گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ان کی محنت کام آئی اور بڑی محنت سے اپنے بھائی کو اس مصیبت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کشمکش میں ان کا ہاتھ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ اس مارکہ آرائی میں حضرت براء بن مالک الانصاری نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شہادت کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے جامع شہادت نوش کر گئے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ حضرت براء بن مالک کے چہرے کو جنت میں روشن کرے اور روز آخرت نبی علیہ السلام کی رفاقت یعنی آپ کی صحبت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی۔ یہ آخری حصے کا عنوان لکھ لیں، اور شہادت کی خواہش پوری ہوئی۔ کہاں سے آتے ہیں یہ جذبے؟ हमें तो हाथ को अंगारा भी छू जाए तो हम छोड़ दें। और भाई की भाई से मोहब्बत देखिए, कहाँ कड़ियों को उतारना, तकलीफ में रखना। फिर यहाँ से ये भी देखिए कि उस दौर में भी मुसलमानों के लिए टॉर्चर सेल्स थे। यानी कैसे कैसे तरीके दुश्मन सोचता है कि मुसलमानों को किस तरीके से यहाँ से निकाला जाए। तो बात यही है, हम सब इन बातों को सुनने और सुनाने वाले, अगर अपने दिल में इस्लाम की मोहब्बत न रखें, अपनी नस्लों, अपने आने वाले बच्चों और उनके बच्चों के दिलों में मुजाहिदाना जज्बात नहीं पैदा करेंगे, तो याद रखिए कि मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल खतरे में है। ये आज के खतरे तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटे हैं। हाँ, आज हम कमजोर हो गए, हमारे अंदर वहन आ गया। अगर आज वही शौके शहादत पैदा हो जाए और आज वही जौके मुलाकात पैदा हो जाए, तो ये बातें तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। और आप देखें कि माँ होती है जो नस्लों को परवान चढ़ाती है ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि आज के दौर का मामला जो है वो ये कि अच्छी माँ ही नहीं नसीब हुई। माओ की तरजीहात बदल गई, सोचे बदल गई। माओ को अपने आप को आरास्ता करना है, अपने कपड़ों को सजाना है, अपने जिस्मों को सजाना है, उनको अपने घरों को सजाना है, अपने मुस्तकबिल से ज्यादा उनको अपने हाल की फिक्र है। और हाल भी वो जिससे सिर्फ दुनिया के ऊपर नजर आ सके और दुनिया पे रो आ जाए। तो ये सारी बातों से बात नहीं होगी जब तक कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, काम नहीं होगा।
सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।